چند دن آپ نے اشعار میں نشار ان اشعار کے بارے میں مجھے سنائے کہ ایک صاحب مدینہ طیبہ سے واپس آ کر یہ اشعار کہے تھے. ایک صاحب وہ اشعار میں مدینہ طیبہ جائے اور آئے بغیر خیال تھا. ہم مدینے سے اللہ دل وہیں رہ گیا جا وہیں رہ گئی خم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی. یاد آتے ہیں ہم کو وہ سکون دلو جانو روح نظر. یاد آتے ہیں ہم کو شام و سحر وہ سکون دلو جانو روح نظر. یہ انہیں کا کرم ہے انہیں کی عطا کہ کیفیت نے دل نشین رہ گئی. دل وہیں رہ گیا جا وہیں رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی. Yeah. گیا جا وہی رہ گئی, ہم اسی در پہ اپنی جگہ رہ گئی.
جزاكم الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم, أما بعد, دونوں نعتیں ہی ایسی تھیں کہ جس نے مدینے کے شام و شہر دیکھے ہوں اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہاں کے تصور سے وہ نکل سکے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہاں کی حاضری بار بار نصیب فرمائے, اب تک جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہاں لے جائے, اور جو جا چکے اللہ تعالیٰ انہیں بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اس بات کا استحضار نہیں رکھتے کہ آقا کی غلامی کے بغیر, آپ کی اطاعت کے بغیر ہم جنت حاصل نہیں کر سکتے. اور یہ غلامی اور اطاعت غم اور خوشی سب میں, خوشی کی حالت ہو تب بھی, انسان پر غم کی کیفیات ہو تب بھی, بہت زیادہ غم سے باہر نکل جانا, اپنے غم کو ناقابل برداشت سمجھ لینا, یہ بھی غلط ہے. کوئی غم ایسا نہیں ہے جس کی انتہا نہ ہو, اور یہ غم اس شخص کو بہت زیادہ ہوتا ہے جس نے دنیا کی زندگی کو یہاں کے بلبلوں پر اپنی عمارت تعمیر کی ہو, جس نے ہمیشہ یہاں رہنا ہو, جس کی سوچ یہ ہو کہ میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گا, اسے بہت غم ہوتا ہے. لیکن جسے اس بات کا استحضار ہو کہ ایک دن میں نے یہ دنیا چھوڑنی ہے, یہاں کے تعلقات ختم ہونے والے ہیں, یہاں کے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے, اس کو انشاءاللہ غم اس قدر شدت سے محسوس نہیں ہوتا. اور یہ قاعدہ بھی ہے دنیا میں, کبھی دو چاہنے والے ایک ساتھ نہیں مرتے, یعنی اکثر و بیشتر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. کبھی اگر ایسا ہو جائے تو وہ شاذ ہے, اس پر حکم نہیں لگتا. عام طور پر دو چاہنے والے کبھی ایک ساتھ نہیں مرا کرتے, لازمی بات ہے دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے کی جدائی کا غم سہنا پڑتا ہے. لیکن اگر یہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ تعلق تو ختم ہونے ہی کے لیے تھا, یہ رشتہ تو بالآخر ختم ہونا تھا, اور حقیقی زندگی تو اب شروع ہوئی, جو مر گیا اس کی زندگی اب شروع ہوئی, اور میں نے بھی مرنا ہے, اور اس کے بعد پھر وہیں پہنچنا چاہیے جہاں یہ پہنچا. اگر پہلے سے ذہن میں یہ بات ہوا کرے تو غم ہمارا کم ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس نے مرنا تھا, میں تو کبھی نہیں مروں گا, تو پھر واقعتاً اس کو غم کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ استحضار موجود ہے کہ ایک مر گیا مجھے بھی مرنا ہے, جہاں یہ چلا گیا مجھے بھی جانا ہے, تو پھر انشاءاللہ غم کی کیفیات کم ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے نمونہ ہیں, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا جب ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, تو آپ نے خط لکھوایا. اس کا اصل مزہ تو عربی زبان میں ہی ہے, لیکن اردو میں بہرحال اس کا ترجمہ کیا گیا ہے, تو میں اس لیے یہ لایا کہ تاکہ کسی نہ کسی درجے میں اس سے ہم مستفید ہو جائیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تعزیت نامہ لکھوایا. ہم لوگ بھی تعزیت کرتے ہیں, ہم سوچیں کہ ہماری تعزیت کیسی ہوتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بیٹے کے انتقال پر کیا تعزیت کی. تو یہ اس لیے سنوا رہا ہوں کہ اگر کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اسے تسلی ہو جائے. چنانچہ آپ نے لکھوایا کہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا رحم کرنے والا اور مہربان ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے معاذ ابن جبل کے نام تم پر سلامتی ہو. میں پہلے تم سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں. حمد و ثنا کے بعد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور صبر کی توفیق دے اور ہمیں اور تمہیں شکر ادا کرنا نصیب فرمائے. اس لیے کہ بے شک ہماری جانیں, ہمارا مال, ہمارے اہل و عیال سب اللہ بزرگ و برتر کے خوشگوار عطیے اور عاریت کے طور پر سپرد کی ہوئی امانتیں ہیں. اس اصول کے مطابق تمہارا بیٹا بھی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھا. اللہ تعالیٰ نے خوشی اور عیش کے ساتھ تم کو اس سے نفع اٹھانے اور جی بہلانے کا موقع دیا. اب تم سے اس کو اجر عظیم کے عوض میں واپس لے لیا ہے. اللہ کی خاص نوازش اور رحمت اور ہدایت کی تم کو بشارت ہے اگر تم نے ثواب کی نیت سے صبر کیا. بس تم صبر و شکر کے ساتھ رہو اور دیکھو تمہارا رونا دھونا تمہارے اجر کو ضائع نہ کرتے کہ پھر تمہیں پشیمانی اٹھانی پڑے. یاد رکھو کہ رونا دھونا کسی میت کو لوٹا کر نہیں لاتا اور نہ ہی غم و اندوہ کو دور کرتا ہے. جو ہونے والا ہے وہ تو ہو کر رہے گا اور جو ہونا تھا وہ ہو چکا. والسلام. تو یہ تعزیت نامہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام. ادھر آ جائیے آپ بھائی قمر صاحب, آپ بھی آ جائیے. آج کا مضمون اصل میں انہی کی وجہ سے بیان کیا جا رہا ہے. ان کے بیٹے کا بھی حال ہی میں انتقال ہو گیا تھا کرنٹ لگنے سے بارشوں کے دوران. دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور گھر والوں کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. تو بہرحال یہ تعزیت نامہ میں نے اسی لیے سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو یہ تعزیت نامہ آپ نے انہیں لکھوایا کسی سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عطیے ہیں, عاریتن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے, ہم خود بھی خوشگوار عطیہ ہیں کسی کے لیے, اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہتے ہیں ہم ان سے نفع حاصل کرتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں. جب اللہ رب العزت کی مرضی ہوتی ہے یہ عطیہ واپس لے لیا جاتا ہے. تو جیسا کہ میں نے ابتداءً کہا کہ ناقابل برداشت غم نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز کی ایک حد ہے شریعت اسلامیہ میں, اور اس حد کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ہر کام کرنا ہے, خوشیاں بھی غم بھی. اور جب ہم نے یہ سمجھ لینا کہ ہم نے یہاں سے ہمیں بھی رہنا نہیں ہے, ایک وقت ہے ہمارا سب کا, ہم سب ایک وقت کے اندر وقت کے پابند ہیں. وہ وقت جب آئے گا پھر وہ آدمی پابند ہے اس کا. اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً, ایک لمحہ بھی دیر نہیں ہو سکتی. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, نہ پہلے آ سکتا, پہلے بھی نہیں آ سکتا, اپنے وقت پر آئے گی. ابھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. تو ہمیں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک نمونہ عطا فرمایا. ہر معاملے کے اندر ہماری نظر وہاں جانی چاہیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام مراحل اللہ تعالیٰ نے گزار دیے, اور آپ نے ان مرحلوں پر کیا کیا اس کو سامنے رکھنا چاہیے. بزرگان دین نے بھی اس سلسلے میں ہماری بڑی رہنمائی کی. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی, حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ویسے ان کے کئی صاحبزادے تھے, لیکن ایک صاحبزادے جن کا نام تھا محمد ذکی کیفی, ہمارے یہاں جو مولانا محمود اشرف صاحب تشریف لاتے ہیں مدظلہ العالی, ان کے والد. اور یہ ان میں سے ہیں کہ جنہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت بھی ملی, نہ صرف صحبت ملی بلکہ بیٹھ بھی ہوئے. اور یہ حضرات بڑے عجیب و غریب لوگ تھے, جب انہوں نے کچھ لکھنا پڑھنا سیکھا تو والد محترم نے سب سے پہلا خط حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھوایا, اور جب حضرت تھانوی نے ان کے خط پر نظر ڈالی تو فرمایا کہ میاں میں تمہیں ابھی سے صوفی بنا رہا ہوں. حضرت کا معاملہ یہ تھا کہ نماز روزے اوراد و وظائف میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی تھی تو اس پر زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے, لیکن اگر معاملات کے اندر گڑبڑ ہوتی تھی تو بہت سخت اس کا رد عمل ہوتا تھا. کیونکہ معاملات کا مطلب یہ ہے کسی کو ہم ایذا نہ پہنچائیں, کسی کو تکلیف نہ دیں, ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو خط میں لکھا کہ میاں ذرا اپنا خط صاف کر لو, اس میں تمہارے لیے بھی بہتری ہے اور دوسروں کے لیے بھی سہولت ہے کہ انہیں تکلیف نہیں پہنچے. تو اس سے پتا چلا کہ اپنے معاملات کی صفائی جو ہے بہت ضروری ہے. اسی طرح خط کی صفائی, اس سے جب دوسرا آدمی پڑھے گا اسے تکلیف نہیں ہوگی. بعض اوقات بعض لوگ ایسا لکھتے ہیں کہ وہ سمجھ میں ہی نہیں آتا, اسے بلوانا پڑتا ہے جس نے لکھا تھا کہ تو آ کے ذرا خط سنا دے کیا لکھا تھا. تو اس لیے یہ معاملہ, یہ جواب لکھا, فرمایا کہ میں تمہیں شروع سے ہی صوفی بنا رہا ہوں. صوفی اصل میں صفائی سے, ہمارے یہاں تو آج کل جسے چھوٹی سی داڑھی رکھ رہی ہے صوفی صاحب کہہ دیتے ہیں, لیکن شریعت اسلامیہ میں اس کا مطلب یہ, وہ شخص جو معاملے کا صاف ہو اس کو کہتے ہیں صوفی. ہمارے یہاں جس نے ٹوپی اوڑھ لی, جس نے چھوٹی سی داڑھی رکھ لی, تو صوفی صاحب جا رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ چاہے وہ معاملے کا کتنا گندا ہو, تو یہ مطلب ہر کس نہیں. بہرحال جو بات کہنے کی وہ یہ کہ یہ مولانا ذکی کیسے رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں رہا کرتے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا, حضرت مفتی شہزاد رحمۃ اللہ علیہ اتنے سخت علیل تھے کہ زندگی میں کبھی ایسے بیمار نہیں ہوئے, یعنی پاؤں ہلانا بھی مشکل تھا, خود سے کروٹ لینا تو بہت دور کی بات ہے, پاؤں ہلانے میں پر بھی شدید تکلیف ہوتی تھی. اور والدہ وہ بھی, یعنی حضرت ان کی حضرت مفتی شہزاد رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ وہ بھی علیل, 7 سال سے صاحب فراش تھی, باپ بھی بستر پر, ماں اور جو ہے وہ ماں بھی بستر پر, اور بیٹے کا انتقال ہوا کہاں, لاہور میں. اور ان کی وجہ سے, ان کی خدمت کی وجہ سے مولانا تقی صاحب اور ان کے مولانا رفیع عثمانی صاحب دامۃ برکاتہ مرعالیہ, یہ دونوں حضرات یہ بھی نہیں جا سکے, تو نہ جنازے میں شریک ہو سکے, نہ تکفین اور تجہیز میں شریک ہو سکے, یعنی یہی رہے. اب آپ سوچئے کہ باپ کی کتنی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کا آخری دیدار کر لوں, اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا اس کی خواہش نہیں ہوگی, شدید خواہش ہو سکتی ماں کی بھی, باپ کی بھی, بھائیوں کی بھی, لیکن سب مجبور سے کوئی جا نہیں سکتا تھا. جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں آگے وہ سمجھنے کی ہے. 18-19 دن اسی حالت میں گزر گئے, غالباً 18 دن کے بعد 19ویں دن حضرت مفتی صاحب کو تھوڑا سا افاقہ ہوا, انہوں نے خط لکھوایا. اصل وہ چیز ہے سنانے کی, اس خط میں انہوں نے اپنے بچوں کو مخاطب کیا, یعنی اپنے بیٹے کی اولاد کو, اور ان سے کہا کہ تم سمجھ سکتے ہو کہ ایک باپ جو ضعیف بھی ہے, بوڑھا بھی ہے, بیمار بھی ہے, کس قدر دل میں اس کے رنج و غم ہوگا اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے, یہ سب اپنی جگہ پر, اور بلا شک و شبہ تمہیں بھی جو صدمے ہیں وہ اپنی جگہ پر, لیکن اب تک اس قدر بھی میں اس قابل بھی نہیں تھا کہ کسی سے خط ہی لکھوا سکتا, اب 18-19 دن کے بعد اس لائق ہوا ہوں کہ کچھ سطور کسی سے لکھوا سکوں, خود لکھنے کے تو پھر بھی قابل نہیں تھے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے خط لے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ سب رنج و غم صدمے جو ہمیں پہنچتے ہیں, بلا شبہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش بھی ہیں, لیکن یہ رنج و غم زیادہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم الٹے طریقے سے ان واقعات کو دیکھتے ہیں. اگر ہم واقعات کو سیدھا کر کے دیکھیں تو یہ رنج و غم بہت کم ہو جائیں ہمارے لیے, لیکن ہم چونکہ الٹے پڑھنے کے عادی ہیں, سیدھا نہیں پڑھتے, یعنی اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ شکر پیدا نہیں ہوتا, لیکن اگر ہم صحیح طریقے سے ان معاملات کو, واقعات کو دیکھیں تو انشاءاللہ اس سے شکر پیدا ہوگا. پھر اس کے بعد انہوں نے نمبر وار واقعات کو, انہوں نے کہا آئیے واقعات کو ترتیب کے ساتھ سیدھے طریقے سے پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ایک بات لکھی کہ سب سے پہلی بات تو یہ لکھی کہ دیکھو انہیں جو محبت مجھ سے تھی اپنے بیوی بچوں سے تھی اس کا تقاضا یہ تھا کہ لیکن مصروفیات اپنی جگہ پر تھیں تو سال میں ایک مرتبہ عام طور پر ملاقات ہوتی تھی لیکن جس سال انتقال ہوا اس سال اللہ تعالیٰ نے ایسے معاملات سامنے لے آئے کہ چار مرتبہ ملاقات ہوئی تو گویا ہر معاملے پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے ہمیں کہ ویسے تو ایک ہی دفعہ ملاقات ہوتی تھی لیکن اس دفعہ چار مرتبہ ملاقات ہوئی اور ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ بھی ملاقات ہو گئی تو چونکہ یہ آگے سفر کرنے والے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر پہلے سے ملاقاتیں زیادہ کرا دی ورنہ سال میں ایک دفعہ دیکھتا سال میں چار دفعہ میں نے دیکھ لیا پھر کہا کہ دیکھو اس حال میں ان کا انتقال ہوا کہ اولاد ساری کی ساری اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی یعنی کوئی بچہ ایسا نہیں ہے کہ جو بہت چھوٹا ہو خدا نہ کرے اگر اس حال میں انتقال ہوتا کہ بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ کے جاتے تو کتنی تکلیف ہو جاتی یہ مصیبت کتنی بڑھ جاتی تو اس لیے اگر تم اس طرح سے سوچو گے تو اس پر شکر کرو گے کہ الحمدللہ اس حال میں انتقال ہوا کہ اولاد ساری اس قابل ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں اپنے برے اور بھلے کی تمیز رکھتے ہیں تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے پھر اسی طرح سے یہ کہا کہ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سفر حج کی سعادت عطا فرما دی ان کا بیٹا جو مولانا محمود رشید صاحب جو آتے ہیں اس وقت مدینہ منورہ میں پڑھا کرتے تھے تو تین مہینے پہلے وہ جدا ہو کے چلے گئے تھے اگر ان کا حرمین شریفین جانا نہ ہوتا تو ممکن تھا زیارت بھی نہ ہو پاتی تو اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ یہ خود حج کے لیے چلے گئے 18 دن تک وہ ان کی خدمت کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک نعمت عطا فرما دی کہ ایک صالح اولاد کو اپنے باپ کی خدمت کی توفیق دے دی اس پر بھی اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر یہ کہ واپس جب آئے یہاں پر تو آنے کے بعد پھر ملاقات ہو گئی عام طور پر حرمین شریفین کا حج کا جو سفر ہوتا ہے 40-50 دن کا ہوتا ہے اس زمانے میں سل زیادہ کا ہوتا تھا تو اگر 18 دن میں واپس آ گئے حج کر کے اور اس کے 17 دن کے بعد انتقال ہو گیا تو کل 37 دن ہی ہوئے لیکن اگر مواصلاتی اعتبار سے اگر 2-4 دن بھی کی تاخیر ہو جاتی اور پورے دن کر کے آتے تو شاید ایسا ہوتا کہ ماں باپ بھی دیکھنے سے محروم رہتے بچے بھی دیکھنے سے محروم رہتے اور ان کا انتقال مسافرانہ حالت میں وہیں ہو جاتا تو یہ تکلیف اور بڑھ جاتی کہ ہم شکل بھی نہ دیکھ سکے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو سفر 40-50 دنوں پر مشتمل تھا وہ اللہ نے 18 دن میں کرا دیا پھر یہاں پر آ کر ہم سے بھی مل لیے پھر اپنے بچوں کے بعد بھی بخیر عافیت پہنچ گئے خوش و خرم اور وہاں پر بھی لوگ دوست احباب کو جمع کر کے دعوت کا اہتمام کر لیا یہ سارے مراحل حضرت نے گنوائے ایک ایک کر کے کہ دیکھو یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ ہم شکر ادا کریں کہ یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا ورنہ اگر ہم ان کو معاملوں کو الٹا کر کے پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی چلا گیا بچوں کا کیا ہوگا افسوس اس پر ناشکری پیدا ہوتی اس لیے فرمایا کہ واقعات کو سیدھا کر کے پڑھو اس طرح سے سوچو کہ اس سے شکر پیدا ہو تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تعزیت نامہ میں نے سنایا ابھی پڑھ کے تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ شکر ادا کرو کیونکہ سب خوشگوار آدمی ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہ عطا فرماتے پھر تو جتنے دن تک اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم ان خوشگوار آتیوں کے ساتھ دل بہلاتے رہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا انہیں اپنے پاس بلا لیا اب حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی اولاد کے انتقال پر صبر کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جنت کے سوا ان کو دینے کے لیے اور کوئی عوض نہیں یعنی بدلے کے طور پر میں صرف یہ ہے کہ ان کے لیے جنت کے سوا میرے پاس اور کوئی بدلہ نہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی ان واقعات کو دیکھے سمجھے اور یہ صدمے انبیاء علیہ السلام کو بھی پہنچے ایسا نہیں کہ ہم تک ہی رہے بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ سب سے زیادہ سختیاں مصیبتیں تکلیفیں صدمے انبیاء کو پہنچے ثم الامثل فالامثل پھر جو جتنا انبیاء کے قریب ہوتا ہے اتنے ہی صدمے اس کو پہنچتے ہیں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا کہ انبیاء میں سب سے زیادہ تکلیفیں مجھے پہنچائی گئی یعنی سارے انبیاء 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کم و بیش ہیں ان سب کی تکلیفیں ایک ساتھ ایک جگہ جمع کر لو اور مجھے اکیلے پر جو تکلیفیں آئی ہیں وہ الگ ایک طرف اتنی سخت تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکلیفوں پر بھی صبر کیا. تو بات یہی ہے بھائی کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھیں, پھر خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ کے چار صاحبزادے ہوئے, قاسم, طیب, طاہر اور ابراہیم, اور چاروں کے چاروں بچپن میں انتقال کر گئے, اور ان میں حضرت ابراہیم کا تو تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ دودھ پلانے کے لیے ایک خاتون انہیں لے گئی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے اپنے بچے سے کبھی کبھی وہاں تشریف لے جاتے تھے. پھر ایک موقع پر ان کی طبیعت خراب ہوئی تو آپ ان سے پیار کے ساتھ باتیں بھی کرتے تھے, اور جس طرح ایک ناک سے ناک ملاتے ہیں اس طرح سے اپنی ناک اس بچے کی ناک پر رکھتے اور پیار کر رہے تھے. اور پھر بعد میں تشریف لے گئے ایک مرتبہ, تو بس وہ جاسنی کا عالم تھا, آخری وقت تھا, تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے. تو ایک صحابی نے غالب عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رونے سے منع نہیں کیا, کیونکہ رونا تو یہ محبت کی علامت ہے, فطرت ہے کہ جس کا کوئی پیارا دنیا سے جاتا ہے تو آنکھوں میں آنسو تو آتے ہیں, یہ اس کی جدائی کی وجہ سے ہیں, تو اس رونے سے منع نہیں. البتہ زبان پر کوئی شکوا نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں, دل غمگین ہے, لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جس سے اللہ آپ راضی ہوتے ہوں, یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کی سوا اور کچھ نہیں کہیں. اور یہ آپ سن چکے کہ آپ نے فرمایا کہ رونے سے اور چیخنے چلانے سے جو دنیا سے چلا گیا واپس نہیں آ سکتا. اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں. ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہم سے چھوٹا تھا چلا گیا, ہم نے تو بہت وقت گزار لیا, جب اس کا وقت آ گیا تو ہمارا وقت نہ جانے کب آ جائے, تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے. اصل تو یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کریں, ہم دوسروں کی فکر میں رہتے ہیں, اپنی فکر بالکل نہیں کرتے. تو اصل تو ابھی عبرت کی چیز اب یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کریں کہ بھائی کسی نہ کسی وقت آ کر ہم نے جانا ہے, اور اس جانے میں خوشی کا جذبہ بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد سے ملیں گے جا کے, کیونکہ یہ تو عالم انتقال ہے, انتقال ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ ایسا بنایا ہے, دیکھیے ابتدا میں ایک چیز پوری دنیا میں پھیلی ہوئی, اب لوگ مختلف سبزیاں کھاتے ہیں, فروٹ کھاتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, ان سب سے سالے خون پیدا ہوتا ہے, وہی سالے خون پھر جو ہے وہ منی کے قطرے میں تبدیل ہوتا ہے, اور پھر وہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اولاد کا سلسلہ جاری فرماتے ہیں. تو گویا کہ ایک چیز پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی, نہ جانے کہاں کہاں سے حاصل ہوئی, ہم نے کھائی پی, اس سے خون بنا, اور اس سے پھر بعد میں پھر قطرہ منی بنا, اور پھر اس کے بعد لوتھڑا بنا, اور اس پر اللہ نے اسے ہڈیاں, اور پھر اس پر گوشت چڑھا دیا, پھر کھال چڑھا دی, اور جیتا جاگتا ایک بچہ دنیا میں وجود میں آ گیا. تو یہ عالم انتقال تھا, پہلے ساری چیزیں دنیا میں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی, اللہ نے ان کو جمع کر دیا, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ان کو جمع کر دیا, اور پھر وہاں سے اس عالم سے منتقل ہوا اس دنیا میں آ گیا. تو یہ انتقالات کا سلسلہ ہے, یہ سب منتقل ہو رہی چیزیں, اور پھر اس کے بعد اس کمرے کے اندر یہ کمرہ ہی ہماری کل کائنات, اس کے بعد اور بڑھے تو پتہ چلا کہ یہ محلہ, یہ علاقہ, یہ ہماری کل کائنات, اور بڑھ گیا تو پتہ چلا پوری دنیا کی سیر کر لی کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی دنیا اتنی بڑی, اور پھر اس کے بعد وہ سمٹ کے دوبارہ سے قبر میں چلا جاتا ہے. تو وہاں کا ایک اور عالم, اس کو عالم ہے برزخ کہتے ہیں. تو یہ سلسلے ہیں, اور پھر وہاں بھی ہمیشہ نہیں رہنا, اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تو وہاں سے پھر حکم دیں گے کہ کھڑے ہو جاؤ, قم باذن اللہ, اللہ کا حکم, سب کے سب پھر اٹھ جائیں گے. اب اس کے بعد پھر عالم آخرت میں چلے جائیں گے, عالم محشر میں, اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں فیصلے فرما دیں گے, تو کوئی جنت میں چلا جائے گا, کوئی دوزخ میں چلا جائے گا. تو یہ سارے سلسلے ہیں انتقالات کے, اور ابدی جہاں جہاں پر ہے, جہاں رہنا ہے, وہ تو عالم آخرت ہے. تو اس لیے یہاں تو ہم کچھ وقت کے لیے آئے ہوئے ہیں, اس کی تیاری کریں کہ اب ہم یہاں سے جائیں گے تو ہم نے ایسے اعمال کیے ہیں اچھے, اگر نہیں کیے تو اچھے اعمال صالحہ کی اختیار کرنے کی کوشش کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کیجیے, اللہ تعالیٰ سے محبت جتنی بڑھے گی انشاءاللہ ہمارے معاملات ویسے ہی سدھرتے چلے جائیں گے, کیونکہ باقی ساری محبتیں فانی ہیں, اللہ کی محبت باقی. جتنی محبتیں آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر, چاہے وہ بیوی کی محبت ہو, چاہے ماں باپ کی محبت ہو, اولاد کی محبت ہو, اور دوستوں کی محبت ہو, اقربا اور عزیزوں کی محبت ہو, یہ سب فانی ہے, ایک دن ختم ہو جائیں گے, لیکن باقی محبت صرف اللہ کی ہے. اگر اللہ کی محبت پر ہم نے ساری محبتیں قربان کر دی, تو انشاءاللہ یہ محبت باقی محبتیں بھی حاصل کرا دے گی. لیکن خدا نہ کرے اگر ہم نے اس محبت کو قربان کر دیا باقی محبتوں پر تو ہمارے لیے آخر کچھ بھی نہیں بچے. اس لیے بہت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے, اور اس کا ذریعہ ایک ہی ہے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قلوب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون حاصل کرتے ہیں. یعنی اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس, ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کو یاد کریں, کثرت کے ساتھ یاد کریں. اسی لیے پچھلے جمعے بھی اتوار کو جو بیان تھا, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, ذکر کثیر کرو, اور وسبحوہ بکرۃ واصیلا, صبح شام کرو. مراد یہ کہ کوئی وقت اس سے خالی نہ ہو, جب بھی وقت میرے پڑھتے رہو, اللہ کا ذکر کرتے رہو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جتنا ہم اللہ کو یاد کریں گے, ان کی محبت ہمارے دل میں سمائے گی, انشاءاللہ اتنا ہی ہمیں سکون بھی ملے گا, اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. باقی کوئی اور چیز, اطمینان قلب ایسی چیز نہیں کہ کسی دکان سے مل جائے. آدمی ایئر کنڈیشن سے کمرہ تو ٹھنڈا کر لیتا ہے, لیکن دل تو ٹھنڈا نہیں ہو سکتا. جس دل میں آگ لگی ہوئی ہو تو ایئر کنڈیشن سے ٹھنڈا نہیں ہو سکتا. لیکن دل کو ٹھنڈا کرنے کا ایک ہی ذریعہ اور ہے اللہ تعالیٰ کی یاد. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں قلوب. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا قرآن مجید میں, تو یہ حقیقت ہے. اس لیے ہم اپنے سارے معاملات کو دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ کریں کہ ہمارے لیے وہی سب سے بہترین نمونہ ہے. کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو اسے بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ کی اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اور ہوتی ہیں تو بھی اللہ کی حکمتیں ہیں. اب بعض اوقات اولاد ہوتی ہے, انتقال ہو جاتا ہے, تو اس میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولاد ہے, ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہمارے دل کی تسلی ہی کے لیے ہیں, تاکہ ہم اپنے دل کو تسلی دیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی لو لگائیں, اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کو جوڑیں اور مضبوط کریں. بس انشاءاللہ اگر یہ معاملہ رہے گا تو ہمارے معاملات سارے کے سارے سیدھے بھی ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ سکون قلب بھی حاصل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. قبر کا مراقبہ کیجئے کہ ایک دن ہم ایسی اندھیری کوٹھڑی میں جائیں گے کہ جہاں اس سے زیادہ اندھیرا ہوگا, کوئی ہوا, کوئی سوراخ, کوئی نشان وہاں نہیں ہوگا. اس کا مراقبہ کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری قبر کو روشن کرے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت, ولک الشکر علی ما اعطیت, تبارک ربنا وتعالی. نستغفرک اللہم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب الیک, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك الا اليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك الا اليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك الا اليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك, وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك العفو والعافيه والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة, والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس, والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو فعل, ونعوذ بك من النار يا الله, ونعوذ بك من النار يا الله, ونعوذ بك من النار يا الله, وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك, يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا رب البيت العتيق أعتق رقابنا من النار يا رب البيت العتيق أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ اپنے ذکر و فکر کی دائمی توفیق عطا فرما اے اللہ آپ ہی ہمارے ماوا و ملجا ہیں اے اللہ آپ ہی ہمارا ٹھکانہ ہے اے اللہ ہم آپ ہی کے آگے اپنے سر جھکاتے ہیں آپ ہی سے مانگتے ہیں اے اللہ ہم غیروں سے بیزار ہیں اے اللہ اپنے فضل سے ہم پر رحم فرما اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے آگے ذلیل نہ فرما کسی کے آگے رسوا نہ فرما اے اللہ ہماری اے اللہ ہماری جو کچھ بھی حاجتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آپ جانتے ہیں اپنے فضل خاص سے ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے کرم فرما دیجئے اے اللہ اپنا فضل و کرم فرمائیے اے اللہ رحم و کرم کے معاملے فرما دیجئے عافیت نصیب فرمائیے یا اللہ ہم پر رحم و کرم کے معاملے فرمائیے یا اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں آپ کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں اے اللہ اپنے آپ ہی کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں آپ ہی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں آپ ہی سے مانگتے ہیں آپ ہی دینے والے ہیں اے اللہ ہمیں عطا فرمائیے اے اللہ ہمیں عطا فرمائیے عطا فرماتے رہیے اے اللہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں آپ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے یا اللہ اپنا فضل فرما دے اور کرم فرما دے اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو باہم شیر و شکر فرما دے ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا دے ایک دوسرے کا اکرام کرنے والا بنا دے اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو اور دشمنی ہو تو تیری وجہ سے ہو اے اللہ خواہشات نفسانی پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ خواہشات نفسانی پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں عاجز ہیں اے اللہ ہم اعمال کے اعتبار سے بھی کوتاہیاں کرتے ہیں اے اللہ ایمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں اے اللہ آپ ہم پر رحم فرمائیے ہمیں جسمانی اعتبار سے بھی قوی فرما دیجیے ایمانی اعتبار سے بھی قوی فرما دیجیے اپنی ذات پر اعتماد اور یقین عطا فرما دیجیے اے اللہ بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ ہمارے جتنے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے سب کے درجات کو بلند فرما دے اے اللہ ہمارے چھوٹے جو ہمارے نابالغ بچے دنیا سے چلے گئے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے انہیں ہمارے لیے اللہ باعث اجر اور ذخیرہ بنا دے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سکون عطا فرما صبر عطا فرما خصوصیت کے ساتھ اسیت کے والد والدہ اور ان کے بہن بھائیوں اور دیگر عزیز و قارب کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ نے سکون عطا فرمائے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو جو اس دنیا سے چلا گیا اے اللہ ان کے لیے باعث راحت بنا دے خوشیوں کا سبب بنا دے جنت میں جانے کا سبب بنا دے ان کے لیے باعث اجر اور باعث ذخیرہ کر دے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے رحم فرما کرم کے معاملے فرما یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما عافیت نصیب فرما ہر قسم کے شر سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں آپ ہم پر رحم فرما دیجئے اے اللہ ہم کمزور ہیں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں آپ معاف فرما دیجئے اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں اے اللہ نالائقوں پر کرم کرتے ہیں اور ہم سے بڑا نالائق کون ہوگا آپ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دیجئے اے اللہ کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو نالائقوں پر کرم کرے اے اللہ ہم سے بڑا نالائق کوئی نہیں آپ اپنے فضل و کرم سے ہم پر کرم فرما دیجئے اے اللہ ہم بیکار ہیں ہمیں اے اللہ آپ کام والا بنا دیجئے اے اللہ ہم نالائق ہیں ہمیں لائق فرما دیجئے اے اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائیے اے اللہ ہمیں اس لائق فرما دیجئے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار ہو جائے اور آپ کی بھی زیارت ہو جائے اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے کرم کے معاملے فرمائیے یا اللہ ہماری ساری مشکلوں کو حل فرما دیجئے دینی دنیا میں جتنی بھی ہماری مشاکل ہیں اے اللہ مصیبتیں ہیں انہیں دور فرما دیجئے اے اللہ اسی طرح ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں انہیں دور فرما دیجئے جس نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے جن جن کاموں کے لیے کہا ہے یا اللہ آپ جانتے ہیں سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے گھروں میں بیمار ہیں بیماریاں ہیں آپ انہیں شفا عطا فرما دیجئے بیماریوں کو دور فرما دیجئے ہمارے بہت سے دوست احباب کے والدین بیمار ہیں اے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما دیگر عزیز و اقارب ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما ہمارے ایک دوست ہیں ان کے, ان کی پھوپھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا 35 سال کی عمر میں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے, اور ان کے پسماندگان کو بھی اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طرح اور بہت سے احباب ہیں, دوست ہیں جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں, اے اللہ آپ سب کی پریشانیوں سے واقف ہیں, دور فرما دیجیے سب کی پریشانیوں کو اور سب کی مشکلات کو, اور رحم و کرم کے معاملے فرمائیے. یا اللہ اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, منافقوں کے نفاق سے بچا, شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما. بہت سے والدین نے دعا کے لیے کہا کہ ان کے بچے بچیاں گھروں میں ہیں, رشتوں کے لائق ہیں, دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جوڑ کے رشتہ عطا فرما دے. بہت سی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور رشتوں کے لائق ہیں, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے انہیں جوڑ کے رشتہ عطا فرما دے, عافیت والے رشتہ عطا فرما دے, ایسے رشتہ عطا فرما دے جو ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہوں. اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ایسے کام کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما کہ جس سے آپ راضی ہوتے ہوں. اے اللہ ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کو خوش کر دے اور آپ جس سے راضی ہو جائیں. اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آتے رائے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.